আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরিন ওয়া আসহাবিহিল মুকাররামিনাল মুআযযামিন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ। সূরা আরাফ কি আয়াত নম্বর 73 সে আজ হাম গুফতগু করেঙ্গে ওর হামারি তারবিয়াতি নশিস কা ইয়াহি উনওয়ান হোগা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জাল্লা জালালুহু ওয়া মানবালুহু নে بنی نو انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی تربیت اصلاح اور اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا جن کی تعداد کم و بیش 124,000 بنتی ہیں۔ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کے لیے نہایت ہی کٹھن اور پریشان کن ماحول میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور انسانوں کو بنی نو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ ان کے دور نبوت میں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، بہت تکالیفیں دیں، ان کو بڑا پریشان کیا۔ صورتحال یہ رہی کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ کچھ ایسی قومیں بھی تھیں جنہوں نے بہت کم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مانا اور اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے انہوں نے یکسر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو مسترد کر دیا معاذ اللہ۔ اور ہر دور میں ان انبیاء علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ان کی اپنی ذات مقدم رہی، انبیاء علیہ السلام کی ان کا کردار، ان کا گفتار صاف ستھرا رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہترین کردار اور گفتار کا مالک بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق آپ پلٹیں تو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے، اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ جن قوموں نے اللہ کی توحید کا اور ان انبیاء کی رسالت کا انکار کیا ان کو کیا سزا ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نادل کیا۔ قوم عاد تھی، قوم ثمود، قوم مدین، قوم نوح، ان قوموں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ظلمن نہیں، ان پر حجت تمام کی اور ہر طرح سے ان کے نبیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، لیکن جب نہیں مانا اور انہوں نے خود کہا کہ تمہارا رب ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا، معاذ اللہ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو پھر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوموں کے لیے دعائے ضرر فرما دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ قوم نوح کہاں ہیں، قوم مدین کہاں ہیں، قوم عاد اور قوم ثمود کہاں ہیں، یہ ساری قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو پس پش ڈال دیا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اور اپنے ان اللہ رب العزت کے ان نمائندوں کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کی۔ اس لیے یہ قرآن ہمیں اس بات کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے فرزندوں، ان قوموں کے حالوں سے سبق حاصل کرو اور غور کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے کسی قول سے، تمہارے کسی فعل سے اللہ رب العزت یا اس کے رسول کی کوئی بے ادبی یا گستاخی ہو رہی۔ اس لیے اپنی اصلاح کرو اور اپنے تن من دھن کو پاک اور صاف کر لو۔ میری گفتگو کا آج اصل عنوان جو ہے وہ قوم ثمود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے۔ ثمود کے معنی دو طرح کے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ثمود کے معنی کم پانی کے ہیں، کیونکہ یہ مقام ہجر پر یہ قوم آباد تھی جو شام اور حجاز کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام آج بھی موجود ہے اور اہل حجاز اس مقام سے بڑے اچھی طرح واقف تھے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس قرب جوار کے علاقے کے عذاب کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہ قوم ثمود کیا تم نے حشر دیکھا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص حجاز مقدس، حجاز وہ صوبہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں، اس صوبے سے اگر کوئی ملک شام کی طرف سفر کرے تو یہ وادی درمیان میں آتی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی وادی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، انہوں نے تبلیغ فرمائی، قوم ثمود میں سے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، یعنی ثمود کے بھائی صالح۔ بھائی سے مراد یہ کہ انہی میں سے تھے، اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی قوم ثمود کی طرح تھے معاذ اللہ، نہیں، اللہ کے نبی تو مومن تھے، یہ قوم ثمود جو تھی یہ کافر تھی، لیکن کیونکہ آپ اسی قوم سے تھے اور اللہ نے اسی لیے ان اقوام سے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کی اصلاح کے لیے انہی کی زبان میں، انہی کے انداز میں تبلیغ کی جائے اور وہ آسانی سے ان کی تبلیغ کو سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں۔ اسی لیے جب آپ ان کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ فرمائی تو اس مقام پر پانی بہت کم تھا، اور جہاں پانی کم ہو اس کو ثمود کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو قوم ثمود کہا جاتا تھا۔ دوسرا قول مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک ثمود گزرے ہیں اور یہ قوم اس ثمود کی اولاد تھی، اس لیے اس کو قوم ثمود کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑے سرکش لوگ تھے اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا کرتے تھے۔ ایک دن قوم کے لوگوں نے کہا، قوم کا ایک سردار تھا ابن عمر، اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا اور کہا کہ اے صالح، ہم میلے پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ہم دعا کریں گے۔ تم بھی اپنے رب سے دعا کرو، ہم بھی اپنے خداؤں سے یعنی معبودان باطل سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا دعا کروں؟ اس قوم کے سردار سے فرمایا میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا کہ تم یہ دعا کرو کہ یہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے، سامنے جو پہاڑ ہے، اس کی چٹان سے ایک فربہ خوبصورت اور صحت مند اونٹنی برآمد ہو، پتھر سے اونٹنی نکلے اور وہ گیابن ہو اور پتھر سے نکلتے ہی وہ ایک بچہ جنے۔ اگر یہ معجزہ ہوا اور اس طرح پتھر سے اونٹنی نکل آئے تمہاری دعا سے، تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے اور ہم بھی اپنے طور پہ دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ ایک حجت تھی، اللہ کے نبی سے معجزہ طلب کیا گیا اور ان سے دعا کرائی گئی۔ اس سے پہلے آپ کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، معجزات ظاہر ہوئے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ آپ کی تعلیمات کے خلاف عمل کرتے رہے، نہیں مانتے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ اونٹنی نکل آئی، پتھر سے اونٹنی نکل آئی اور وہ نکلتے ہی بچہ دے دے، تو تب ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، الٰہ العالمین، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دعا سے، اس صخرے سے، اس چٹان سے، اس پہاڑ سے ایک صحت مند اور فربہ اونٹنی نکل آئے اور وہ گیابن ہوں اور نکلتے ہی بچہ دے دے، تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے۔ باری تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے اور اس پتھر سے ایک اونٹنی کو برآمد کر لے اور وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے دے۔ یہ دعا بھی ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو مقام قبولیت عطا فرمایا اور اچانک پتھر میں سے، پہاڑ میں سے ایک عجیب و غریب آواز برآمد ہوئی اور اس آواز کے ساتھ ہی پہاڑ پھٹ گیا اور ایک صحت مند اور فربہ اونٹنی جو تھی وہاں سے برآمد ہوئی اور اس نے باہر آتے ہی ایک بچہ جنم دیا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ گویا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا اور ان کا مطالبہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اس بڑی نشانی سے بڑھ کر اور کیا نشانی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے ہادھی ناقت اللہ لکم آیتن، کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی ناقہ ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی اونٹنی قرار دیا۔ اب آج کسی کی اونٹنی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اونٹنی پہ سوار ہو جاتا ہے، اونٹنی پہ سواری کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس اونٹنی پہ سوار ہو جائے یا وہ اللہ کی سواری ہو، نہیں، اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل تھی، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک شاہکار تھی کہ بغیر نر و مادہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پتھر سے برآمد کیا اور عالم اسباب کے اسباب کی طرح سے نہیں کہ اس جس طرح اونٹنی کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا اور جانوروں کے یا ہر زیرو کے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے نہیں، بلکہ پتھر سے برآمد کیا اور اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی تھی۔ اور ایک بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ایک معجزے کے اندر کئی معجزے موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ایسی نشانیوں کے اندر کئی نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس پر اگر ہم غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک معجزے کے اندر کتنے معجزات ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ سرکار نے کنکری کو کلمہ پڑھوایا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکری نے کلمہ پڑھا، تو اس کے اندر بظاہر تو یہ تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ابو جہل نے اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینک دی اور غصے میں چلا گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا، لیکن غور کرو کہ اس ایک معجزے کے اندر کتنے معجزے موجود تھے۔ کہ ایک تو سرکار نے اس کنکر سے کلمہ پڑھوایا کہ جو کبھی بولا نہیں تھا، اس سے بلوا دیا، اور پھر اس پتھر نے کوئی اور زبان نہیں بولی بلکہ حضور ہی کی زبان بولی اور کلمہ پڑھا، اور دشمن کی مٹھی میں رہ کر کلمہ پڑھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر نبی کے علم غیب کو چیلنج کیا جائے اور تم دشمن کی مٹھی میں بھی ہو پھر بھی نبی کے گن گانا۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ جب اس نے کلمہ پڑھا کنکری نے، تو ابو جہل نے وہ کنکری حضور کی طرف پھینکی اور چلا گیا۔ کنکری نے کہا دیکھو کتنی پیاری بات ہے کہ جب تک میں خاموش تھی دشمن کی مٹھی میں تھی، جب حضور کے گن گائے تو آزادی مل گئی، اور آزادی بھی ایسی ملی کہ سرکار کے قدموں میں جا کے گر گئی۔ یہ تو میرے رسول کا معجزہ تھا جو میں نے ضمناً ذکر کیا۔ بات ہو رہی تھی ناقۃ اللہ کی، اللہ کی اونٹنی کی جو پتھر سے برآمد ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہے۔ زن و شوہر کے اختلاف سے اولاد کا وجود ہوتا ہے، اسی طرح جانوروں میں نر و مادہ کے اختلاف سے آئندہ نسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ جو خود مسبب الاسباب ہے، جو خود اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ان اسباب کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں چاہوں تو بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو حضرت عیسیٰ کو بغیر مرد کے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو اونٹنی کو پتھر سے نکال کر تمہیں دکھا دوں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ ان نشانیوں کو بتا کر بتاتا ہے کہ میری قدرت کا تم اندازہ تو کرو، یہ سب کچھ میری قدرت میں ہے، میں کبھی سبب سے پیدا کرتا ہوں اور کبھی بغیر سبب کے پیدا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود جو ہوں مسبب الاسباب ہوں، ان اسباب کا پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اور وہ اونٹنی کیونکہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی، تو وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اور اس کے ساتھ بہت سے احکامات تھے۔ اب دیکھیں بیت اللہ، خانہ کعبہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبے کے اندر رہتا ہے؟ وہ ذات تو مقید ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ خانہ کعبے کے اندر رہے گا تو وہ مقید ہوگا، اور مقید اللہ ہو نہیں سکتا، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر بیت اللہ اس کا گھر، اس گھر کو اللہ کی ذات سے نسبت حاصل ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہو گیا۔ اب وہ اونٹنی پتھر سے نکلی، کسی نے پالی نہیں تھی، یا اس کی ماں کو نہیں پالا تھا کہ وہ اس نے پال پوس کے بڑا کیا، پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ گیاون ہوئی اور اس کے بعد اس نے بچہ دیا، نہیں، وہ ایک پتھر سے برآمد ہوئی، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ملکیت تھی، تو اس کو ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سوار ہوتا ہے یا اللہ کی سواری، نہیں، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اور اس ایک معجزے کے اندر، جیسے میں نے سرکار کے معجزے کا ذکر کیا، اللہ کے نبیوں کے معجزوں میں اور بہت سے معجزات شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ پتھر سے کبھی کوئی زندہ چیز برآمد نہیں ہوتی، پتھر سے ایسے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی، لیکن اس کا برآمد ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نبی کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ پھر اسے بغیر ماں باپ کے اونٹنی کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا, نر اور مادہ کے اختلاط سے پیدا ہوں, بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, دوسری بات. تیسری بات یہ کہ بڑی فربا اور خوبصورت اور جوان وہ نکلی, یہ نہیں کہ پتھر سے نکل رہی ہے تو کمزور ہے اور کھینچ کے نکالا جا رہا ہے یا مرضی بڑی سی ہو رہی, نہیں, صحت مند فربا اٹھنی باقاعدہ نکلی. چوتھی بات کہ وہ حاملہ تھی اور نکلتے ہی اس نے ایک بچہ جنم دیا, اور یہ بچہ آپ دیکھیں جب کوئی بکری یا کوئی بھی جانور بچہ دیتا ہے تو پہلے وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. اب گائے بھینس اور بکری کے بچے ہم نے دیکھیں, ان کو وہ چاٹتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کرتا ہے, پہلے وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا, پھر وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اونٹنی جو تھی اس نے جب بچہ جنم دیا تو وہ بچہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا, یعنی بچہ بھی ہوا تو وہ بھی بڑا تھا. یہ بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اور پھر اس کے لیے ایک حکم تھا کہ ایک جگہ تھی جہاں سے سب پانی حاصل کرتے تھے. میں نے پہلے عرض کیا کہ سمود کے معنی جہاں پانی کم ہوں, کیونکہ وہاں پانی کم تھا اور لوگ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے. تو حکم یہ ہوا کہ اب ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن ساری قوم پانی پیے گی. جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن کوئی بھی اس تالاب پر یا اس کنویں پر یا اس پانی کی جگہ پر نہیں آئے گا, بلکہ صرف اونٹنی ہی اسی دن پانی پیے گی. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک طرح کا ظلم ہو جاتا ہے, قوم کہاں کتنا پانی اسٹاک کرتی, کسی کو پیاس لگے کسی کو کیسے پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی, کبھی بھی میرا رب اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ کسی تکلیف میں آتا ہے تو وہ اپنی ہی کسی عمل کی بنا پر آتا ہے, کبھی اس کی آزمائش ہوتی ہے, کبھی وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے, کبھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. بندے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اب کیا معاملہ تھا, ایک دن آ کر وہ سارا پانی پی جاتی ہے اکیلی, اس دن کوئی اور پانی نہیں پیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو کہ وہ اتنا دودھ دیتی, اس کا اتنا دودھ ہوتا کہ دوسرے دن جس دن پانی نہیں ہوتا تھا اس دن قوم دودھ پہ گزارا کرتی تھی. اب پورے دن وہ دودھ پیتی تھی, اسی سے اس کی پیاس بجھ جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبادل انتظام جو تھا وہ کر رکھا تھا. یہ صورتحال تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, یہ سلسلہ اللہ کی نشانی موجود تھی, لیکن ان لوگوں نے یہ سلسلہ کیا کہ بھئی ہمیں ایک دن پانی ملتا نہیں, لہذا ایسی اونٹنی سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا, دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے, اس کی بے ادبی گستاخی نہ ہو. لیکن ایک شخص تھا جو ایک بدکار عورت کی اولاد میں سے تھا, اس نے کہا نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے کہا یہ ایک دن ہمیں پانی نہیں پینے دیتی, ہم اس کو نہیں چھوڑتے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی چاروں ٹانگوں کو پہلے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا, گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دی. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اب خاموشی اختیار کر لی, کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, ایک چنگار سی ہوئی, ایک عجیب و غریب آواز آئی, اور اس کے بعد زمین نے ہلنا شروع کر دیا اور وہ بڑے بڑے مضبوط مکانات تہس نہس ہو گئے, زمین نیچے سے ہٹ گئی اور وہ سب گھٹنوں کے بل گر گئے اور سارے کے سارے جو تھے وہ تباہ و برباد ہو کر ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے آگے کوئی نہیں بچ سکتا. ہمارے لیے اس کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کبھی نہ ٹکراؤ, اللہ کے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو, ان کی تعلیمات کے خلاف کوئی بے ادبی نہ ہو, اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اولیاء اللہ ہوں, بیت اللہ ہوں, رسول اللہ ہوں, ناقۃ اللہ ہوں, جو بھی اللہ کی نشانی ہیں ان نشانیوں کی بے ادبی کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو, اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا فرما دے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, اسی پر میں نے یہ ایک واقعہ قرآن پاک کا اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اس سے اپنی اصلاح کریں اور ان اقوام سے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ اجتماعی عذاب تو نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, لیکن انفرادی طور پر لوگ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی نشانیاں, اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرو, اس سے محبت کرو, اور اس سے ایسی محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر تمہیں بہت کچھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نشانیوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرما اور اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرما. باری تعالی جتنے حاضرین ہیں ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نادل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.